بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ، سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 872، سورہ اعراف آیت نمبر 188.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی، میں مالک نہیں ہوں اپنی ذات کے لیے بھی، نفعا ولا ضرا، نہ کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا. مجھے خود اپنی ذات پر نفع اور نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے، الا ما شاء اللہ، بجز اس کے جو اللہ چاہے. جو میں چاہوں اپنے لیے نفع بٹوروں، جو میں چاہوں اپنے کو نقصان سے بچاؤں، اس کی میرے اندر طاقت نہیں ہے. وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. اللہ چاہے گا نفع دینے، تب مجھے نفع پہنچے گا. اللہ نقصان پہنچانا چاہے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا. میرے ہاتھ میں یہ قدرت اور طاقت نہیں ہے. یہ آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب کا علم جانتا، لستکثرت من الخیر، بہت سی بھلائیاں اپنے لیے بٹور دیتا، جمع کرتا. وما مسنی السوء، اور کوئی بھی برائی اور تکلیف مجھے نہیں پہنچتی. ان انا الا نذیر، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. وبشیر، اور خوشخبری سنانے والا ہوں. لقومی یؤمنون، ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. اس آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتوں کے اعلان کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ تم اے پیغمبر اپنی طرف سے کہہ دیجئے کہ ایک تو یہ کہ میرے قبضے میں کوئی نفع اور نقصان نہیں ہے، کہ جب میں چاہوں کسی کو نفع دوں اور میں چاہوں کسی کو نقصان پہنچاؤں، یہ میرے اختیار کی چیز نہیں ہے. تم کو کیا میں نفع اور نقصان پہنچاؤں، خود اپنی ذات کو بھی نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہوں. جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. میں خود اپنے لیے نفع نہیں کر سکتا اپنی ذات کے لیے بھی، اور نہ اپنے لیے نقصان سے بچانے کی میرے اندر کوئی طاقت ہے. جب اپنی ذات کے لیے نہیں کر سکتا، تو دوسروں کے لیے میں کیا کر سکوں گا نفع اور نقصان. ایک تو یہ اعلان کیجیے، اور دوسری بات یہ بھی بتائیے لوگوں کو کہ مجھے ذرے ذرے کا علم غیب حاصل نہیں ہے. پوری کائنات پر حاوی جو علم ہے غیب کا، وہ مجھے نہیں ہے، وہ صرف حق تعالیٰ کو. اس کا بھی آپ لوگوں کو اعلان کر دیجئے. ان دو باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں کو. در حقیقت مکے کے مشرکین اور وہ یقین رکھنے والے، عقیدہ رکھنے والے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر غیب کا علم ہونے کا یقین رکھتے ہیں، ذرے ذرے کا علم ہے، کائنات کی ساری چیزوں کا علم آپ کو ہے، جو ظاہر ہے اس کا بھی ہے، جو پوشیدہ بھی ہے اس کا بھی ہے، جو کل کو پیش آنے والا ہے، آئندہ کو پیش آنے والا ہے، اس کا بھی ساری تفصیلات کے ساتھ ہے، اور ذرے ذرے کا ہے، اور تمام باتوں کا ہے. اس کی نفی کر رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل سمجھنا کہ وہ جب چاہیں نفع دیتے ہیں جب چاہیں نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں نفع اور نقصان کی کنجی ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، اس کی تردید کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. نفع اور نقصان یہ صرف اور صرف اللہ کے قبضے میں ہے، نفع اور نقصان کسی اور کے قبضے میں اللہ نے نہیں رکھا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں بھی نہیں. اپنی ذات کو بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، اپنی ذات کو بھی نقصان سے بچا نہیں سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ اللہ نہ چاہے. کیا بہتیرے ایسے مواقع نہیں آئے کہ جس میں آپ کوئی کام کرنا چاہتے تھے لیکن وہ کام نہیں ہو پایا؟ ایسا نہیں ہوا؟ ایک دو تین چار، میں آپ کو کتنی مثالیں دوں. کیا آپ اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت دینا نہیں چاہتے تھے؟ آپ بتاتے جائیے، چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے؟ کتنا چاہتے تھے؟ اتنی آخری حد تک آپ نے فرمایا کہ چچا جان میرے کان میں کہہ دیجئے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا، اللہ کو اپنا اکیلا معبود سمجھ دیا، اس کا اقرار آپ مجھے میرے اپنے کانوں میں کیجئے، کل کو قیامت کے دن میں آپ کے حق میں گواہی دوں گا. لیکن کیا؟ چچا نے بات مانی، آپ کی چاہت وہیں کی وہیں رہی، آپ نفع پہنچا سکے ان کو؟ دنیا کا کوئی فرق جو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، کیا آپ یہ چاہتے تھے کہ جہنم میں وہ چلا جائے، وہ نقصان اٹھائے؟ لیکن کیا ایسی بات پوری ہوگی آپ کی، اس نفع کو آپ عام کر سکے؟ کتنی تکلیفیں لوگوں نے آپ کو پہنچائیں، ان تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچا سکے؟ چلیے اپنے ذات کو چھوڑیے، صحابہ اکرام کو بچا سکے؟ کیا کچھ کم ظلم و ستم ڈھایا ہے مکے کے لوگوں نے مسلمانوں پر؟ شروع کی تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تھے مکہ چھوڑ کر مدینہ جائیں، ہجرت کریں؟ ہجرت کے لیے مجبور نہیں کیا؟ اگر نفع اور نقصان کی طاقت ہوتی تو وہاں کر نہیں سکتے تھے؟ ورنہ یہ کیا مطلب ہے کہ مکے کی پہاڑی جہاں پر نظر آ رہی تھی اس کے پاس آ کر اور قریب میں آ کر مکے کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں مکہ تو مجھے عزیز ہے، اور آنکھیں ڈبڈبا رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے، اگر تیرے لوگ مجھے مکے سے نکال باہر نہیں کرتے تو مکہ نہیں چھوڑتا، یہ آپ نے نہیں فرمایا؟ نفع اور نقصان کی طاقت صرف اور صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں. ایک بات تو یہ بات طے شدہ ہے اور یہ ہمارا یقین ہے، اس یقین کے اندر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. اللہ ہی سب سے زیادہ بڑے طاقت والے ہیں، انہی کے ہاتھ میں سب کچھ اختیار ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، اور ایسی قدرت کسی کو نہیں ہے، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی مقرب کو، نہ کسی نبی کو. نمبر دو، نبی کو عالم الغیب سمجھنا، جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کلی طور پر، مکمل طور پر، کہ آپ اتنے غیب کا علم رکھنے والے ہیں جیسے اللہ رکھتا ہے. کائنات اور دنیا کی ذرے ذرے کی آپ کو خبر ہے، پیش آمدہ سارے، بعد میں پیش آنے والے سارے واقعات آپ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے ہیں. غلط ہے، ایسا نہیں. کئی آیتیں قرآن مجید میں گزری ہیں، آئی ہیں، کہ جس میں صاف فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے مجھے غیب کا علم نہیں ہے. غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو. پوشیدہ چیزوں میں سے صرف وہی چیز آپ کو معلوم تھی جو حق تعالیٰ نے آپ کو بتائی تھی. چنانچہ آپ دیکھیں کتنے پیش آمدہ جو آئندہ پیش آنے والی خبریں وہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے بتلائی ہیں، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یوں ہوگا، پیشنگوئیاں دی ہیں جو کوئی انسان نہیں دے سکتا، آپ ہی نے دی ہیں. ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس غیب کی بات بتلائی، وہ غیب سکھایا، لیکن کلی طور پر سب کچھ معلوم ہے جیسے تعالیٰ کو معلوم ہے، یہ نہیں ہے. اس علم غیب کی نفی ہے، یہ علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، صرف وہ بات آپ کو معلوم تھی جو حق تعالیٰ نے آپ کو غیب کے تعلق سے بتائی تھی، جو کسی اور کو نہیں بتائی تھی. یاد رکھیے ایک بات، جتنی باتیں غیب کے تعلق سے ہیں بہت سی باتیں اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی، اس میں کوئی شک نہیں، جو ہم کو نہیں معلوم اور دوسرے لوگوں کو نہیں معلوم وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی. اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ بتائی، یہ بھی ذہن میں رکھیے. چنانچہ اسی وجہ سے آپ حدیث مبارکہ کی کتابیں جب اٹھا کر دیکھیں گے تو پیش آنے والی جو حالات، پیش آنے والے جو حالات ہیں اس کی آپ نے جو پیشنگوئیاں پہلے ہی سنائی ہیں، یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو بتلایا ہے. لیکن ان باتوں کی وجہ سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ یہ باتیں حق تعالیٰ نے جو آپ کو بتلا دی اتنی ہی باتوں کا آپ کو علم تھا، اس سے زیادہ کا آپ کو علم نہیں تھا. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم الغیب تھے کہ جیسے حق تعالیٰ ہے، کہ ذرے ذرے کا علم، چیز ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرح سے علم محیط اور ساری چیزوں کی آپ کو خبر تھی، یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے. ایسا نہیں تھا. چنانچہ قرآن نے اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، اگر غیب کا علم آپ کو ہوتا تو بھلا بتائیے آپ اپنے لیے نفع بٹورتے کہ نہیں بٹورتے، اپنے لیے نفع کی چیز کرتے کہ نہیں کرتے، اپنے کو نقصان سے بچانے کی فکر کرتے کہ نہیں کرتے. لیکن بھلائیاں جہاں پہنچنی تھی وہ بھلائی آپ کے چاہنے پر بھی نہیں ملی، جن نقصانات سے آپ کو بچنے کا فکر تھا ان سے آپ بچ نہیں پائے. مثال کے طور پر آپ کو ہم دو مثال دیتے ہیں. حدیبیہ کا موقع آیا، سن 6 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے آنا چاہتے تھے، مدینہ گئے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے ہجرت کر کے، اور بڑی امنگ تھی اور خواہش تھی کہ مکہ جائیں عمرہ کریں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے صحابہ اکرام کی جماعت کو لے کر نکلے، اور مکے کے قریب حدیبیہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا. آئے ہیں عمرہ کرنے اور کوئی مطلب نہیں، لیکن جب ان لوگوں کو خبر ہوئی مکے والوں کو تو آ کر انہوں نے روک دیا. قصہ مختصر، بڑی باتیں ہوئی بڑی باتیں ہوئی، اور آپس میں لوگ آتے رہے وفود آتے رہے. آخر بالآخر یہ طے پایا کہ اس سال واپس جائیے، آئیے تو آئندہ سال آئیے، صرف 3 دن رہیے اور فلاں فلاں شرطوں کے ساتھ بس. اگر پہلے سے غیب کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلیف اٹھاتے ہیں؟ یہ بات آپ کرنے کے لیے تیار ہوتے؟ غیب کا اگر پہلے سے علم ہوتا کہ ہم کو روکا جائے گا، ہم کو جانے نہیں دیا جائے گا، تو یہ بات ہوتی ہے؟ سوال ہی نہیں اٹھتی بات. جب آپ کو نہیں علم تھا جبھی تو آپ نے کیا. ایک دوسری مثال ہم آپ کو دیتے ہیں، غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی پیشانی پر 2 سلاخیں گھس گئیں اور اس کی وجہ سے بڑی تکلیف اور شدت سے کمزوری محسوس ہونے لگی، آپ سنبھل نہیں پائے. اگر غیب کا علم ہوتا تو کیا یہ بات پیش آتی؟ اگر پہلے سے یہ معلوم ہوتا تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تدبیر نہیں فرماتے؟ صاف معلوم ہوتا. ایسے آپ کو ہم نے صرف 2 مثالیں دی، کئی مثالیں، دشیوں مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. غیب مطلب ایسا کہ جیسے اللہ کو ہے ہر چیز پر حاوی علم، کائنات کے ذرے ذرے پر علم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا. غلط ہے. تھا، سارے انسانوں سے دیا جاتا، سارے انبیاء سے دیا جاتا، وہی بات آپ کو معلوم تھی جو حق تعالیٰ نے آپ کو بتائی تھی. لیکن یہ کہ جیسے اللہ کو معلوم ہے ویسے علم تھا، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ صحیح نہیں. فرق سمجھ رہے ہیں ہم جتنا کہہ رہے ہیں؟ تھا علم، لیکن ایسا نہیں تھا جیسے اب تعالیٰ پر تھا، یہ غلط ہے. اور یہی فرق بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کو جو علم ہے وہ کسی نبی کو بھی نہیں، ورنہ پھر نبیوں کو بھی اللہ بنا دیتے ہیں، جیسے نصرانیوں نے بنایا، کرسچن لوگوں نے بنایا، عیسائی لوگوں نے. بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہی چیز ان کے لیے باعث حیرت بن گئی، بغیر باپ کے کوئی کون پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کے کون ہوتا ہے؟ بس حضرت عیسیٰ اللہ، یا حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یا حضرت عیسیٰ اللہ کی اس میں الوہیت میں شریک، اللہ ہونے میں شریک. یہ کیوں عقیدہ بدنما عقیدہ پیدا ہوا؟ اس لیے ہوا کہ نبی کو یہ اختیار سمجھا کہ نبی اپنی طرف سے کرتے ہیں، چنانچہ نبی جو کو اتنا اختیار دیا گیا تو ان کی قوم نے ان کو اللہ مان لیا. یہاں بھی یہی ہونے کا امکان تھا، اس لیے حق تعالیٰ نے ایسے مواقع لا کر دکھائے کہ نبی اپنی ذات سے نفع اور نقصان نہیں کر پائے، سمجھ نہیں پائے، اور لوگوں کو اس کا اظہار کرانا تھا کہ اللہ ہی ذرے ذرے کا اور کائنات کی ساری چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں، نبی کے اندر یہ علم نہیں ہے جو اللہ کو ہے. یہ بتلانے کے لیے کیا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حق تعالیٰ نے معجزہ دیا، وہ یہ کہ مردے کو زندہ کرتے تھے اور مٹی کی چڑیا اس کے اندر روح ڈالتے تھے، وہ زندہ ہو جاتی تھی. برس زدہ کو ہاتھ لگاتے تھے، برس نکل جاتا تھا، اور سر پر جس کے بال نہ ہو گنجے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے، اچھا ہو جاتا. لیکن حق تعالیٰ نے یہ جب واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے تو جگہ جگہ دیکھے بِإذن اللہ بِإذن اللہ، وَأُبَرِّئُ الْأَكْمَهَ، میں اچھا کرتا ہوں اکمہ کو. اکمہ کہتے ہیں مادرزاد اندھے کو، جو بچپن سے ماں کے پیٹ سے اندھا ہوتا ہے، اس کو میں اچھا کرتا ہوں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے قوم کو، یہ معجزہ ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ، ابرس برس زدہ کو میں اچھا کرتا ہوں. بِإِذْنِ اللہ، میں اپنی طرف سے نہیں کرتا ہوں، سن لو، مجھے اللہ مت مانو، یہ اللہ کی اجازت اور اس کی مشیت سے کرتا ہوں. یہ یہاں اذن اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اسی لیے کہ اللہ کے نے تھوڑی دیر کے لیے اختیار تو دیا ہے، لیکن ان کی کلی اور ذاتی صفت نہیں ہے، اپنی ان کی ذات کے اندر یہ صفت نہیں ہے. جب چاہیں اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہے گا نہیں کر سکیں گے، یہ مطلب. اسی طرح سے آگے آپ دیکھیے گا بِإذن اللہ بِإذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی نبی بھی نہیں پروار سکتا، نبی کے اندر بھی اختیار نہیں، نبی خود محتاج ہے اللہ کے حکم کا. تو معلوم ہوا دو باتیں حق تعالیٰ کی خاص ہیں، ساری چیزوں کا علم اور سارے ذرے ذرے اور کائنات کے ذرے ذرے کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، کسی پیغمبر کو بھی نہیں، کسی ولی کو بھی نہیں، کسی مقرب اور فرشتے کو بھی نہیں. یا آپ کو حیرت ہوگی، جو فرشتہ جان نکالتا ہے اس کو خود خبر نہیں کس کے جان نکالنی، حق تعالیٰ کی طرف سے پروانہ دیا جاتا ہے تب معلوم ہوتا ہے، اس کو پرچی دی جاتی ہے یا بتلا دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں آدمی کی روح نکالنی ہے، تب معلوم ہوتا ہے، انہوں نے اس کو بھی نہیں معلوم، ایک مدت سے پہلے اس کو خبر دی جاتی ہے، ورنہ ان کو بھی نہیں معلوم کیا کرنا، کس کی جان نکالنی ہے. تو یہ کسی کو نہیں چیز ہے. اور دوسری چیز کہ جتنی نفع اور نقصان کی طاقت ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کو نفع نقصان کی طاقت نہیں. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ.